ایک صاحب ہیں ہمارے یہاں بہت خوب سمجھا ہے مگر وہ ان کا معاملہ ویسے کا ویسے ہی بالکل. پہلے تو وہ الارم لگا لیا کرتے تھے سویرے کا تحجد کا, اب میں بیمار بوٹا آدمی کمزور رات نہیں آتی نہیں کمپنی نہ جائے مجھے تو, اور وہ جیسے پانچ بجے اٹھنے کا وقت ہے فجر کے لیے تو وہ چار بجے کا الارم لگا ہوا ہے, سب کی نیند خراب. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی نیند میں خلل ڈال کے کسی کو تکلیف پہنچا کے تحجد پڑھنا حرام. مثلاً چار چھ آدمی ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں سو رہے ہیں, اب ہم اٹھیں گے استنجا کے لیے دروازہ کھولیں کھٹر پٹر ہوگی, وضو کے لیے پانی بہ رہا ہے شور میں سو رہے ہیں, کسی کی نیند خراب ہو جائے. ایسے موقع پر اپنی تحجد کو موقوف کر دیں کیونکہ مومن کو اذیت دینا حرام ہے, مگر وہ صاف سمجھتے ہیں. اب اس دن بھی کیا ہوا کہ وہ ایک دن پہلے ہی ان کو سمجھایا تھا, پھر یعنی وہ بار بار وہی غلطی تو پھر انہوں نے کیا تو ان کو سمجھایا تھا. اب یہ دن ایک اور صاحب کو کچھ مجبوری ہو گئی, اب وہ تو مجبوری تو مجبوری ہے, وہ جلدی اٹھ کے چلے گئے. جیسے ہی وہ انہوں نے کہا مجھے قریب آ کے انہوں نے آہستہ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں مجبوری ہے کسی کے جائیے, میں جا بھی رہا. وہ یہ بھی اچانک اٹھے اور زور سے پکار کے کہا میں بھی جا رہا ہوں. تو بتائیے کیا کریں اسے, ہم اتنی تو عام آدمی کو بھی سمجھ ہوتی ہے کہ بھائی جو جانا ہی ہے تو آج پر سے اٹھ کے آ کے مجھے بتا دیں کہ میں مجھے بھی جانا. وہیں سے بیٹھے بیٹھے پیٹ موڑے ہوئے وہیں سے آواز لگا کے انہوں نے کہہ دیے میں جاؤں میں بھی جاؤں جاؤ بھائی جی.
اور
کیا
سمجھ
کم ہے, کیا کریں, ایک عام سی بات ہے. اتنا بھی کم سمجھ آدمی ہو لیکن اس بات کا تو خیال انسان میں سے فطری بات ہے, یہ بات فطرت میں سے ہے.
ڈرنا تھوڑی چاہیے کوئی, بھائی اپنی سمجھ سے کام کرو, غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو بات ختم. بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں ڈانٹ سے, اتنا تو نہیں ڈرنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو, اور اگر ہو بھی گئے جو خیال رکھتا ہے حکیم الامت میں لکھ لیجیے بات رحمۃ اللہ علیہ کہ جو خیال رکھتا ہے اس سے پھر غلطیاں نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی بھی ہیں تو معمولی. اور جب کوئی آدمی خیال رکھتا ہے فکر رکھتا ہے اس بات کی کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اول تو اس سے غلطیاں پھر بہت کم ہو جاتی ہیں, کبھی امکان بہت کم ہوتا ہے, اور جو چھوٹی موٹی ہو بھی جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی فکر رکھتا ہے تو اس کی چھوٹی موٹی خطاؤں سے تکلیف نہیں پہنچتی, تکلیف اس سے پہنچتی ہے جو لاپرواہی کرتا ہے, بار بار سمجھانے سے بھی وہی لاپرواہی کی وجہ سے غلطی کرتا ہے تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اگر ڈانٹ پڑ جائے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈانٹ اگر پڑ جائے اس کو گرم گرم چپاتی سمجھو مت لذیذ, کیونکہ دیکھو گاڑی کے اندر ڈینٹ لگ جاتا ہے تو اب آپ ڈینٹر کے پاس گئے کہ ہماری گاڑی میں بگاڑ پیدا ہو گیا, بدنما معلوم ہو رہی ہے, ذرا اس کو آپ خوش نما کر دیں تو کیسے کرے گا, کیا اس کو چمکارے گا پیار کرے گا, ہتھوڑا لگائے گا کہ نہیں, جب ہتھوڑا لگائے گا تو آپ اس کو منع کریں گے نہیں, خبردار ڈینٹ نکالنا ہے تو ہتھوڑا نہیں لگانا ہوگا, وہ کہے گا بھائی جب تک ہتھوڑا نہ لگے گا ٹھیک نہ ہوگی, تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی لگاؤ لگاؤ اچھا کر دو اس کو, راضی رہیں گے نا ڈینٹر سے, تو ایسے شہر سے راضی رہنا چاہیے کہ بھائی ہمارے اندر جو عیب ہے اس کی اصلاح کے لیے اس نے ڈانٹا ہے, تو آپ بدنما ہیں عیب کی وجہ سے خوشنما ہو جائیں گے, لیکن تمنا نہیں کرو کہ ہمیں ڈانٹ پڑے, آرام سے اصلاح ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, اور جہاں ڈانٹ پڑے تو اس کو چپاتی سمجھو لذیذ سمجھو اس کو, اور جو ڈانٹ کا برا مانتا ہے وہ نہ سمجھے, وہ راستے میں چل نہیں سکے گا جس نے ڈانٹ کا برا مانا. یہ ہے ڈانٹتا ہے شیخ لیکن دل سے عزیز رکھتا ہے، محبت کرتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شام کو عصر مغرب یا عشاء سے کچھ پہلے دل میں اچانک ایک مصرع یا ایک شعر آ جاتا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج یہ اشعار پڑھنے چاہیے. کچھ حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شعر یاد آتا ہے، جب شعر یاد آتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ آج یہی والا پڑھ لیں گے، یہ ہے معاملہ میرے ساتھ. اس لیے پہلے سے دیکھ کے رکھتا ہوں تو کوئی بات بنتی نہیں. سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. دو شعر حضرت قاضی صاحب کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھا کرتے تھے، وہ بھی سنا دوں. دل پر، دل کے معاملے پر ہے. ایک تو فرمایا کہ کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. محنت اور مجاہدے سے اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں، کوشش پر انعام عطا فرماتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. دو جہاں کا آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا عذاب اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا عذاب اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، اور ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. سوگتیں دل اس نے پائی نہ ہو، سوگتیں دل جس نے پائی نہ ہو، ان کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل. سوگتیں دل اس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، کہ منزل بھی ہو میری منزل نہیں، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کہ منزل بھی ہو میری منزل نہیں، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کہ
غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں، کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں، تو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، کہہ رہا ہے یہ ابتر بابا کے دوہن، کہہ رہا ہے یہ ابتر بابا کے دوہن، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، کہہ رہا ہے یہ ابتر بابا کے دوہن، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں،
معرفِ مثنوی مولانا الروم کی شرح مثنوی مولانا الروم تالیف فرمودہ میرے مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج اس میں جو عنوان ہے وہ تسلیم و رضا بالقضاء اور توکل، تسلیم و رضا بالقضاء و توکل، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اسے بھی آپ کی مرضی پہ سونپتا ہوں میں، دیا ہے آپ نے جو کچھ بھی اختیار مجھے، اسے بھی آپ کی مرضی پہ سونپتا ہوں میں، دیا ہے آپ نے جو کچھ بھی اختیار مجھے، شرط تسلیمت میں کارے دراز، سود نبوت در ضلالت ترک تاس، حق تعالیٰ کی راہ میں تسلیم اور تفویض شرط ہے، تسلیم یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، تفویض کے معنی سارے امور اللہ کے سپورٹ کر دینا، تسلیم کے معنی تمام فیصلوں پر اللہ کے راضی رہنا، تفویض کے معنی اپنے تمام امور کو اللہ کے سپورٹ کر دینا، اور تعالیٰ کی راہ میں تسلیم اور تفویض شرط ہے، نہ کہ کار اعتراض غلط سمت کو کتنی ہی دوڑ دھوپ اور مشقت اٹھائی جاوے مگر کچھ فائدہ نہیں بجز دوری کے، ہم چو اسماعیل پیشش سر نہ بہ، شاد و خندہ پیش تیغش سر بنے، مثل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے سامنے سر رکھ دو اور خوش خوش تیغ تسلیم کے سامنے گردن پیش کر دو، سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کوئی پسو پیش نہیں کیا بلکہ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ آپ بالکل اللہ تعالیٰ کے خواب پر عمل کیجئے، جو خواب اللہ کی طرف سے ہے اس پر عمل کیجئے، میں حاضر ہوں. اور جب وہ چلے وہاں سے تو شیطان کے بہکانے کے باوجود ان پر کچھ اثر نہ ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر چھری چلا دی. تو فرمایا کہ مثل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے سامنے سطح دو، یعنی اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دو. جہاں پردے کا حکم آ گیا پردہ کرو، نگاہ کی حفاظت کا حکم آ گیا نگاہ کی حفاظت کرو، مخلوق کو مت دیکھو، بات مخلوق کی باتوں سے مت ڈرو، ماحول سے مت ڈرو، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دو. مثل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے سامنے سر رکھ دو اور خوش خوش تیغ تسلیم کے سامنے گردن پیش کر دو. جو حالات بھی آ جائیں گردن جھکائے رکھو، یقین رکھو کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور میرے فائدے ہی کے لیے ہیں. اے جفائے اوز دولت خوب تر، وانتقام اوز جاں محبوب تر، وانتقام اوز جاں محبوب تر. اے شخص، اس محبوب حقیقی کی جفا دولت سے بہتر ہے. جفا معنی ظلم، یعنی بظاہر ظلم معلوم ہوتا ہے، یہ مصیبت آ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں پریشانی ہو گئی، بظاہر جفا ہے، جفا معنی ظلم، لیکن اس دولت سے بہتر ہے جس میں خدا تعالیٰ سے دوری ہو. دوست کی جانب سے آئے جو بھلا، ہمارے حضرت کا شعر ہے، دوست کی جانب سے آئے جو بھلا، وہ بھلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. کرم لیے ہوئے ہوتی ہے وہ، اس میں بھلائی ہوتی ہے بندے کی. تو اے شخص، اس محبوب حقیقی کی جفا دولت سے بہتر ہے اور اس کا انتقام عشق جان، انتقام عشق جان سے محبوب تر ہے، یعنی اس کا کرم بھی بصورت بعض اوقات ستم ہوتا ہے، بظاہر ستم معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں کرم چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے بیماری اور حزن اضطراری سے قرب میں ترقی ہونا، بس اس حالت سے بھی گھبرانا نہ چاہیے. جب بیمار ہو جاتا ہے آدمی اور صبر کرتا ہے اور جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اس بیمار کا بھی قرب بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے اس کو، اور خدا تعالیٰ صبر پر اس کو بے انتہا درجات عطا فرماتے ہیں. تو اس حالت سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشانی بیماری کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو سمجھ لے کہ اس میں ہماری ترقی چھپی ہوئی ہے، خدا تعالیٰ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں بذریعہ صبر کے. عاشقم بر رنج خیش ہو درد خیش، بہر خوشنودی یہ شاد فرض خیش. اس محبوب حقیقی کی خوشنودی کے لیے میں اپنے رنج و درد پر بھی عاشق ہوں، یہ تسلیم و رضا ان کو محبوب ہے. اس محبوب حقیقی کی خوشنودی کے لیے میں اپنے رنج و درد پر بھی عاشق ہوں، کیونکہ وہ ایسے محبوب سے آیا ہے، یہ جو بھی حال مجھ پہ آیا ہے وہ ایسے محبوب سے آیا ہے کہ اس سے میرا جو قرب بڑھ رہا ہے، تو اپنے میں اس رنج و درد پہ بھی عاشق ہو گیا ہوں کہ کیسا پیارا رنج و درد ہے کہ مجھے میرے محبوب حقیقی سے قریب کر رہا ہے. مراد یہ ہے کہ شکایت اور ناگواری نہیں، البتہ اظہار عافیت کے لیے دعائے عافیت کرنا منصوص اور دین کی اعلیٰ فہم ہے. یعنی جو بھی حالات ہوں راضی تو اس میں رہے، لیکن دعا کرنا اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دعا کرتا رہے. قرآن پاک میں حکم ہے، حدیث پاک میں حکم ہے کہ عافیت کی دعا کرتے رہو، کوئی مشکل پریشانی آئے تو اللہ سے اس کے ٹل جانے کی دعا کرو. تو یہ دین کی اعلیٰ فہم ہے دعا کرنا. اگر بعض اقابر نے دعا نہیں بھی مانگی تو یہ فعل قابل تقلید نہیں ہے، بس ان کو مغلوب الحال سمجھ کر معذور سمجھا جاوے گا. بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں جو حال سے مغلوب ہو گئے اور ان پر یہ حال غالب ہو گیا کہ جو کچھ حالات آتے ہیں اللہ ہی کی مرضی سے آتے ہیں، لہٰذا جب ان کی مرضی یہی ہے تو ہم دعا بھی کیوں مانگیں. تو یہ ان کا غلبہ حال ہے، یہ شریعت نہیں ہے، شریعت یہ نہیں سکھاتی. شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ہم دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، خوب دعا مانگے عافیت کے لیے، اور پھر جو نتیجہ ہو اس پر ہم راضی رہیں. عاشقم بر قہر بر لطفش بجن، اے عجب من عاشق این ہر دو زد. میں اس محبوب کے لطف اور قہر دونوں پر عاشق ہوں. اے لوگو، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں ہر دو پر عاشق ہوں، دونوں باتوں پر عاشق ہوں. اچھے حالات ہوں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر ناموافق حالات ہوں، ناگوار حالات ہوں، تو میں اس پر صبر کرتا ہوں، لیکن دونوں احوال پر میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں. تسلیم و رضا اسی کو کہتے ہیں. یہ اولیاء کرام ہی کا خطہ ہے کہ دو کیفیات متضادہ پر عاشق ہوتے ہیں. مردہ باید بود مردہ باید بود پیش امر حق تانا آیا زخم از رب الفلق. حق تعالیٰ کے حکم کے سامنے سراپا غلام بن جاؤ جس طرح مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تاکہ تجھے اپنی رائے اور انانیت کے سبب قضائے حق زخم نہ لگاوے. یعنی کہ جس طرح مردہ ہوتا ہے اور زندہ آدمی اس کو نہلاتا ہے جس طرف چاہے پلٹ دیتا ہے جس طرف چاہے اس کو رخ کر دیتا ہے, تو اس طرح سے مردہ بدست زندہ رہو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مجھے رکھے بس وہی حال میرے لیے مفید ہے, اسی میں ہم خوش رہیں. اگر شکایت پیدا کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ ذرا کچھ معاملہ پیش آ گیا کوئی حالات آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کفر تک لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مضمون ابھی جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, یہ تعلیم بھی میرے مرشد شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ احادیث مبارکہ کا انتخاب ہے مشکات کتاب الرقاق سے. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دلاتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر تھی اس لیے کفار اور فجار کو دنیا خوب دیتا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ان یکون الناس امتا واحدا الى آخر, یعنی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے انسان کافر ہو جاتے تو کافروں کے گھروں کی چھت کو ہم چاندی کی کر دیتے ہیں, سونے چاندی کی چھتیں بنا دیتے اور زیادہ دے دیتے. لیکن چونکہ ایمان ضعیف ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی کیونکہ یہ بالکل حقیر اور گندی چیز ہیں. جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ سب ملعون ہے. اسی روایت میں ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اس کے سوا ذکر اللہ کے, اور وہ چیز جو اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کی عبادت کرنے میں معاون ہو. لہذا یہ ملعون چیز ان کو دے دی جو ان کو اللہ سے اور دور کرتی ہیں. دنیا جب اس درجے بے وقت ہے پھر اس کے لیے اپنے مولا اور مالک حق تعالی شانہ کو ناراض کرنا کس درجہ نادانی ہوگی. نیز اگر اللہ تعالی نے کافروں کو ڈھیل دینے کے لیے دنیا کی چند روزہ بہار دے دی ہے, یہ ڈھیل ہے جیسے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ اب ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے, ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے تکبر بڑھتا جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں میں اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. تو یہ اور پھر آگے فرمایا دوسری آیت میں کہ سنستدر جو ہمیں حیث لا یعلمون, جب ان کی یہ حیثیت ہو گئی حالت ہو گئی کہ اب وہ ایمان قیامت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ سرکشی میں اتنا بڑھ گئے کہ ایمان نہیں لائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر ان پر دنیا کی نعمتوں کی بھرمار کر دیتے ہیں تاکہ اپنی سرکشی میں اور جتنا زیادہ آگے چاہے بڑھ جائیں تاکہ ان پر اور زیادہ عذاب نازل ہو. اور ہمارے مسلمان نادان لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ان کی دنیا پر ہم لالچ کرتے ہیں ہرس کرتے ہیں اور کاش کاش کرتے ہیں کہ ہم اکاش ہمیں بھی یہ مل جانے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار بھی اس وقت یاد آ گئے کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، اپنے محبوب لوگوں کو اپنا طرز دل دیا، اپنی یاد کی توفیق دی. چٹائی پہ بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں، لیکن چٹائی پہ بیٹھے ہیں. خدا تعالیٰ کی یاد کی دولت ان کو حاصل ہے، دونوں جہاں سے بڑھ کر دولت ان کو حاصل ہے. بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے. تو فرمایا کہ کافروں کو ڈھیل دینے کے لیے دنیا کی چند روزہ بہار دے دی ہے، تو کافروں کو اس دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے. کافروں کی اس دنیا کی طرف ہمیں نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ارشاد ہے، متاع قلیل ثم مأواهم جہنم. یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے چند روزہ بہار ہے، پھر انجام کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یہ دنیا کافروں جو کافروں کے پاس ہے وہ نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے. لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دنیا سے، ان کی دنیاوی زندگی میں. فرمایا کہ اگر بادشاہ پھانسی کے ملزم کو ایک ماہ کے لیے مہلت دے اور اس مہلت کے زمانے میں خوب اس کو سامان عیش دے دے، تو کیا کوئی عقل مند اس کے عیش پر لالچ کر سکتا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کے صاحبزادے جو انتہائی زاہدانہ زندگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، یہ دو شعر اپنے رفیق ابو عامر بصری کو بطور وصیت کے سنائے تھے. یا صاحبی لا تعتذر لا تعتذر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم يزول فإذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے ساتھی، دنیا کی نعمتوں سے دھوکا نہ کھانا، عمر ایک دن ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں تم سے ختم یا جدا ہونے والی ہیں، اور جب تم کسی جنازے کو قبرستان لے جا رہے ہو تو یقین کر لینا کہ تم آج اٹھانے والے ہو اور کل تم اٹھائے جاؤ گے. نذیر اکبر آبادی کے دو شعر بھی عجیب عبرتناک ہیں. فرمایا کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نوزے بدن تھا نہ تارے کفن تھا. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نوزے بدن تھا نہ تارے کفن تھا.
اللہ،
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں باندھ کر آگے نہ بڑھنا، یہ چھ اعمال شروع کے جیسے ہیں. ایک حدیث پاک میں اس کی روایت میں، ایک حدیث کی روایت میں ان چھ اعمال سے متعلق یہ فضیلت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یہ چھ اعمال کر لے گا، اس کو ہر قدم پر ایک سال نفل روزے اور ایک سال نفل کا ثواب ملے گا. اور بڑی فضیلت کی حدیث ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں روز جل جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر سسیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں باندھ کر آگے نہ بڑھنا، اور خطبے کو غور سے سننا. یہ ہے خطبے کو غور سے سننا. اور کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہاں پڑھے گا، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پچھلے جمعے تک تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی بعض خصوصیات میں وہ امور جو دنیا میں تشریف آوری کے وقت قبل نبوت ظاہر ہوئے، مثلا مہر نبوت کا شانے پر ہونا، اس کی روایت چھٹی فصل میں مذکور ہے، وہ امور جو بعد نبوت ظاہر ہوئے اور مختص ہیں ذات مبارک کے ساتھ، مثلا معراج اور اس میں عجائب ملکوت اور جنت اور دوزخ پر مطلع ہونا اور حق تعالیٰ کو دیکھنا، کہانت کا منقطع ہو جانا، اذان و اقامت میں نام مبارک ہونا، یعنی ہر اذان میں اقامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ایسی کتاب عطا ہونا جو ہر طرح معجز ہے، یعنی قرآن پاک لفظاً بھی معجز ہے، معنی بھی معجز ہے، تغیر سے محفوظ رکھنے میں بھی، رہنے میں بھی معجز ہے، اور زبانی یاد ہونے میں بھی معجز ہے، یعنی معجزہ ہے یہ، کل کا کل معجزہ ہے۔ صدقے کا حرام ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا حرام ہونا، نوم سے وضو کا واجب نہ ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ سو سکتے تھے لیکن آپ کا وضو نہ جاتا تھا، ازواج مطہرات کا امت پر ابداً حرام ہونا، آپ کی صاحبزادی سے بھی نسب اولاد کا ثابت ہونا، آگے پیچھے سے برابر دیکھنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے سے دیکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھی اپنے ایسے ہی نظر آتا تھا، دور دور تک آپ کا روگ پہنچنا، آپ کو جوامع الکلم عطا ہونا، جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ اور معنی کے سمندر اس میں ہوتے تھے، جیسے کل بھی حدیث سنائی تھی من صمت نجا، کہ جس جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، یہ بہت ہی بلیغ حدیث ہے، اس پر کتابیں کی کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی بڑی، اس کی تشریح کے اندر یہ جوامع الکلم میں سے ہے، من صمت نجا تین الفاظ ہیں لیکن نصیحت بھرپور ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، ہزاروں جھگڑوں پریشانیوں سے وہ آدمی محفوظ رکھتا ہے جو اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور بے ضرورت نہیں بولتا۔ تمام خلائق کی طرف مبعوث ہونا، آپ پر نبوت کا ختم ہونا، آپ کے متبعین کا سب انبیاء کے تابعین سے زیادہ ہونا، اور سب مخلوق سے آپ کا افضل ہونا، یعنی بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا درجہ اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والله الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، والله الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے، الہ العالمین معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت عطا فرما دے، اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں کبھی واپس نہیں آنا ہے، اے اللہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے آخرت میں، اے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت کی دولت سے اللہ ہم سب کو سرفراز فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے بھر دے، الہ العالمین اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے، اپنے عشق و محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے، اے اللہ غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما، نفرت عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت عطا فرما، اور عمل کی توفیق نصیب فرما، عقل سلیم عطا فرما، الہ العالمین فہم سلیم عطا فرما، اللہ ہم سب آپ کی محتاج ہیں، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں اولیاء انبیاء اولیاء کا سچا راستہ عطا فرما، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچے بچے کو اللہ والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ایسا راضی ہو جائیں کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوں، اے اللہ ایسی رضا ہم سب کو نصیب فرما، اپنی رضا کامل نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت کامل ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما، اپنی قدرت سے پورا فرما دے، اور اللہ جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، جو رکاوٹ ہے اللہ اپنے کرم سے اس کو دور فرما، ہماری خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ یہ تنگی رزق ہماری شامت عمل ہی سے آتی ہے، ہمارے گناہوں سے آتی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سے رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور ہم کو اپنی رضا کامل نصیب فرما دے، تنگی کو اے اللہ بدل دے فراقی سے، مصیبت کو بدل دے عافیت سے، اور اے اللہ غموں کو بدل دے خوشی سے، اے مالک دو جہاں، اے خالق خوشی، ہاں ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکے، ہم تو اپنی نالائقیوں میں تلے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکے، اللہ اپنے کرم سے آپ ہی ہمیں خوش کر دیجیے اور آپ خوش ہو جائیے، اے اللہ اپنے کرم سے آپ خوش ہو جائیے، اپنی خوشی اور رضا والے اعمال ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اور اپنی ناراضگی اور اے اللہ برے برے بری بری عادتوں سے، اپنی ناراضگی سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دے، اور اللہ دخول اولی ہم سب کو جنت میں نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان کامل اسلام کامل پر جینا، اور ایمان کامل پر اور اسلام کامل پر اللہ ہم سب کو موت نصیب فرما، اے اللہ میرے پیارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ میرے موجودہ موجودہ مرشد قدر زما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام اللہ عزلہم علینا کی گھٹنوں مجھے تکلیف ہے، اے اللہ اپنے کرم سے جلد از جلد صحت یاب فرما دے، تکلیف کو دور فرما دے، اور اللہ جو بھی عوارض ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو صحت سے مبدل فرما دے، حضرت کے گھر والوں کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور تمام احباب و خدام کو بھی اللہ خوب خوب صحت اور عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک ضروری بات یہ رہ گئی کہ آج شام کو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کچھ وظیفے وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہی نماز کا بھی کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کسی کسی نماز میں کوتاہی کر دیتا ہوں، تو میں نے ان کو بتائی یہ بات کہ بھائی ہم لوگ تو وظیفہ یہی سمجھتے ہیں تسبیح لینا اور ہزار دانہ اور پانچ سو دانہ پڑھ لینا، مگر میں یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہا خدا تعالیٰ کو اپنے کرم سے میری بات کو پسند فرما لے راضی ہو جائیں، میں نے کہا کہ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، نماز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور جو ہے وظیفے کو بڑا ہوا سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا کہ نماز تو پڑھتے نہیں گھر میں بیٹھے تھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے سے خدا تعالیٰ سے کس قدر دوری ہو جاتی ہے، وظیفہ تو اللہ سے اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کے فضل کی حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو جب آدمی اللہ کو اتنا ناراض کر دے گا اور خود ہی اللہ سے اتنا دور ہو جائے گا کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور بے نمازی کے لیے اور بھی بہت ساری بڑی بڑی ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے گی اور نماز تو بتایا حدیث کی روایات میں ہے کہ دین کے جو پانچ رکن ہیں ان میں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج، یہ تو چاروں کونوں میں گویا ستون ہو گئے، اور درمیان میں جو ایک وہ پول کھڑا کرتے ہیں جیسے آج کل کے وہ یہ مارکی میں لگاتے ہیں، مارکی کھڑے کرتے ہیں اس کے اوپر درمیان میں پول ہوتا ہے، تو خیمہ جیسے کھڑا کیا جاتا ہے تو درمیان میں جو پول ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو پوری مارکی خیمہ جو ہے وہ ٹہ جاتا ہے، تو یہ جہاد ہے، جہاد جو ہے وہ درمیان کا پول ہے، اور اسی طرح سے چار کونوں میں سے ایک کونا ٹہ جائے تو بھی ختم ہو گئی عمارت، تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی نماز سے بڑا کیا وظیفہ ہوگا، تم سارے وظیفوں کو ملتوی کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو، اسی سے سب کام بن جائے گا، فرض نماز کی بہت اہمیت ہے، اس سے خدا تعالیٰ کا قرب بھی بہت بڑھتا ہے، اب آج حدیث پاک حدیث مبارکہ تھی ذکر کے فضائل کی, تو اس میں حدیث آئیں متواتر, بہت سارے اذکار حدیث میں منقول ہیں. تو جو ہے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ وظیفہ کر لیں, ہم یہ پڑھ لیا کریں, بڑے بڑے فضائل ہیں, لیکن ہم ناسمجھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ گناہ سے بچنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے. گناہ سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس, کہ تم گناہ سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بد زبانی ہے, بد کلامی ہے, غصہ ہے, بدگمانیاں, بدگمانی سے دل سڑا ہوا ہے, دماغ بھی سڑا ہوا ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بدگمانی سے بچو, ورنہ یہ مرض ایسا ہے کہ بدگمانی کرنے والا بالکل تنہا رہ جاتا ہے, پھر اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اکیلا رہ جاتا ہے. سب لوگوں سے وہ بدگمانی رکھتا ہے, لوگ دور ہو جاتے ہیں, اکیلا تنہا رہ جاتا ہے. ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں ہے, بس وظیفے بتا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, وہ گناہ سے بچنے کی بات نہیں کرو. تو بہرحال میں تو اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ ذکر و اذکار کی جب اتنی فضیلت ہے تو سوچو تو کہ نماز کی نیت باندھتے ہی کتنے اذکار ہم کرتے ہیں, نماز میں کتنے اذکار ہیں. نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے, چار رکعتیں ہیں, اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھنا, رکوع میں جھکنا اللہ کے آگے, سجدے میں جھکنا اللہ کے آگے, اس دربار میں پیش ہونا ہی خود کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پھر یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ جو نماز فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے, کوئی ہر وقت کھڑا رہتا ہے یہی ان کی عبادت ہے, ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں, کوئی جو ہے رکوع میں وہ ان کا یہی کام ہے کہ وہ ہر وقت رکوع میں جھکے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, بڑائی بیان کر رہے ہیں. کوئی فرشتوں کی ایک ایسا گروہ ہے کہ وہ سجدہ میں ہر وقت پڑا ہوا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے, تو ان کا یہی کام ہے, سجدہ میں پڑے رہتے ہیں, اتنی ہی عبادت ہے. رکوع والوں کی رکوع کی عبادت ہے, قیام والوں کی قیام کی عبادت ہے. لیکن خدا تعالی نے نماز ہم کو ایسا مجموعہ دیا ہے کہ تمام جو ہے حیتیں جو عبادت کی ہیں وہ تمام کی تمام حیتیں ہمیں نماز میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, اس مٹی کے پتلے کو. کس قدر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کا فضل اور ان کی عنایت ہے, یہ نماز اس قدر بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ کیا کہیے. کہتے بھی ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے, یہ اللہ سے قرب اتنا دلاتی ہے کہ وظیفہ کیا ہے قرب دلائے گا جو نماز سے قرب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور نماز کی خوب اہتمام اور ذوق و شوق سے پڑھنے کی اور دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.